كتاب الوصايا الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز بما زاد على الثلث ولا تجوز الوصية للقاتل ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم. کتاب الوصایا، وصایا جمع ہے وصیت کی گئی، اور وصیت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں، یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے. قوله الوصایا، الایصاء لغتاً طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه. ایسا عربی زبان میں کہتے ہیں طلب شيء من غيره، غیر سے کسی چیز کو طلب کرنا، ليفعله تاکہ وہ اس کو کرے، على غيب منه اس شخص کی غائب ہوتے ہوئے، حال حیاته اس کی زندگی میں ہی بھئی، یعنی اپنی غیر موجودگی میں کسی کو کسی کام کا کہنا یہ وصیت کہلاتا ہے عربی زبان میں. آپ سفر پر جانے لگے، آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ کام میری غیر موجودگی میں میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کر دینا، یہ اس بات کا خیال رکھنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں. وفی الشرعی، اور اصطلاح شریعت میں تملیک مضاف الی ما بعد الموت، وہ تملیک ہے یعنی مالک بنانا ہے، مضاف جس کی نسبت کی گئی ہے، الی ما بعد الموت موت کے ما بعد کی طرف، بھائی موت کے بعد کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے وہ تملیک وصیت کہلاتی ہے. یعنی بھئی ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے روپے زید کو دے دینا، تو دیکھو اس نے زید، وہ زید کو اتنے روپوں کا مالک بنا رہا ہے، اور اپنی زندگی میں یا اپنی موت کے بعد، بھئی اپنے موت کے بعد بھئی مالک بنا رہا ہے، تو اس نے مالک بنایا ہے زید کو، لیکن اس مالک بنانے کی نسبت کس کی طرف کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مال دے دینا میرے مال میں سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تملیک ہے. تملیک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرے کو مالک بنانا. تملیک، ایسی تملیک مضاف الی ما بعد الموت جس کی نسبت کی جائے کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ موت کے بعد کی طرف. بھائی بطریق تبرعی، تبرع کے طریقے پر، یعنی احسان کے طریقے پر. بھائی زید کو دین نہیں ہے آپ پر، بھائی دین ہے وہ تو دینا ہی پڑتا ہے، ویسی بطور احسان کے آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا مال زید کو دے دینا، سوا ان کان عینا او منفعتا، برابر ہے کہ چاہے وہ کوئی عین ہو یا نفع ہو. عین جیسے مثلا بھائی وصیت کر دی کہ فلاں کو میرے مال میں سے اتنے روپے دے دینا، اتنے پیسے دے دینا، یا فلاں گاڑی دے دینا، یا فلاں غلام دے دینا، تو کسی عین کی وصیت کی. اور ایک ہے نفع کی وصیت کرنا کہ مثلا میرا یہ جو غلام ہے فلاں کی، میرے مرنے کے بعد فلاں کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے یا دو سال تک خدمت کرتا رہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا میرے مرنے کے بعد میرے فلاں مکان میں زید کو ایک سال تک رہنے، اس کو رہائش دے دینا ایک سال کے لیے، تو دیکھو مکان کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اسے صرف مکان کے نفع کا مالک بنا رہا ہے. تو وصیت عین کی بھی ہو سکتی ہے جیسے روپے وغیرہ، یا کسی معین چیز کی کر دی، مثلا میری یہ گاڑی اس کو میرے مرنے کے بعد دے دینا، اور نفع کی بھی ہو سکتی ہے مثلا صرف کس چیز کی وصیت کی کہ اس کو میرے مکان میں ایک سال تک رہائش دے دینا. بھائی الوصیت غیر واجبہ، وصیت یاد رکھیے اگر انسان کے ذمے کوئی فرائض باقی ہیں، واجبات باقی ہیں، ان کی وصیت تو ضرور کرنی چاہیے، ورنہ یہ گناہگار ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ مثلا ایک آدمی کے ذمے زکات باقی ہے کئی سالوں کی، وہ وصیت اس کے ذمے ضروری ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمے اتنی زکات باقی ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ میرے مال میں سے ادا کر دینا. تو اس طرح فرائض یا واجبات میں سے کوئی چیز باقی ہو تو وصیت ضرور کرنی چاہیے، ورنہ وصیت کرنا مستحب ہے مولانا، واجب نہیں. دیکھیے صاحب قدوری خود فرما رہے ہیں، الوصیت غیر واجبت وہی مستحبت، وصیت واجب نہیں ہے اور یہ مستحب ہے. ولا تجوز الوصیت للوارث الا ان یجیزها الورثۃ. بھائی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، وصیت اجنبی کے لیے کی جائے گی، یعنی جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کے لیے وصیت درست ہے، وارث کے لیے نہیں. بھائی ورثہ تو وہ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، تو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو تو حصہ ملنا ہی ہے، تو اب انہی لوگوں میں سے جن کو حصہ ملنا ہے انہی میں سے کسی کے لیے وہ وصیت بھی کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے فلاں بیٹے کو 1,00,000 روپیہ دے دینا. بھائی وہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا وارث ہے، اور وارث کے لیے تو وصیت صحیح نہیں، اس کے تو حصہ خود شریعت نے مقرر کر دیا ہے، لہذا اب یہ وصیت درست نہیں ہے. ہاں اگر باقی ورثہ اجازت دے دیتے ہیں پھر درست ہے، کیونکہ ممانعت کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ باقی ورثہ کا بھی حق ہے بھائی مال کے اندر مرنے کے بعد، تو آپ باقی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر اس کو دے دو 1,00,000 روپیہ پہلے، بعد میں وصیت نہ بعد میں پھر تقسیم شروع کرو ورثہ کے درمیان. تو کہتے ہیں ولا تجوز الوصیت للوارث، جائز نہیں ہے وصیت کرنا وارث کے لیے، الا ان یجیزها الورثۃ، مگر یہ کہ اس کی اجازت دے دیں ورثہ. ولا یجوز بما زاد علی الثلث، اور جائز نہیں ہے ثلث سے زائد کی وصیت. بھائی ثلث سے زیادہ کی وصیت درست نہیں ہے، وصیت کرے انسان تو زیادہ سے زیادہ اس کے مال کے تیسرے حصے تک وصیت کرنی چاہیے بھائی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں، بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ تیسرے سے بھی کم ہونی چاہیے وصیت بھائی. لیکن اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کتنا کہاں تک کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ. مثلا ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا کل مال جو باقی بچا ہے وہ 3,00,000 ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1,00,000. 1,00,000 تک میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور 2,00,000 وارثوں کا حق ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر زیادہ کی وصیت کی ہے ورثہ اجازت دے دیتے ہیں سارے پھر تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا یجوز بما زاد علی الثلث، ثلث سے زائد کی وصیت جائز نہیں ہے. ولا تجوز الوصیت للقاتل، اور قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. مثلا ایک شخص نے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا، اور اس زخمی نے مرنے سے پہلے اس کے لیے وصیت کر دی. کیا کر دی؟ وصیت کر دی، اور بعد میں مر گیا، تو یہ اس نے وصیت گویا کس کے لیے کی ہے؟ اپنے قاتل کے لیے وصیت ہوئی یہ تو، اور قاتل کے لیے تو وصیت جائز نہیں ہے بھائی. یا اسی طرح ایک اجنبی کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1,00,000 روپیہ اسے دے دینا، بعد میں اس اجنبی نے ہی اس آدمی کو قتل کر دیا، تو یاد رکھنا وہ وصیت باطل ہو جائے گی، قاتل کو کچھ نہیں ملے گا بھائی. تو کہتے ہیں ولا تجوز الوصیت للقاتل، اپنے قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ أَن يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ، اور جائز ہے کہ وصیت کرے مسلمان کسی کافر کے لیے اور کوئی کافر کسی مسلمان کے لیے، کافر سے مراد ذمی ہے مولانا، حربی کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ مسلمان نے وصیت کی کسی ذمی کے لیے جو انہی کے وطن میں کوئی عیسائی یہودی وغیرہ یا کوئی رہتا ہے، اس کے لیے وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد اسے اتنا مال دے دینا، تو یہ وصیت کافر کے لیے ہوئی لیکن درست ہے بھائی۔ یا کسی کافر نے وصیت کی مسلمان کے لیے تو یہ وصیت بھی درست ہے بھائی، اس کے مرنے کے بعد وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ وقبول الوصیت بعد الموت فإن قبلها الموصى له۔ اچھا، یہاں تین چار لفظ یاد رکھیں وصیت کے باب میں۔ وصیت کرنے والا موصی کہلاتا ہے بھائی، صاد کے ساتھ، وصیت کرنے والا موصی کہلاتا ہے۔ اوصى یوصی ایصاء فهو موصٍ، اور وہ مال جس کی وصیت کی اس نے وہ موصی بھی کہلاتا ہے، موصی بھی کہلاتا ہے۔ اور جس کے لیے وصیت کی وہ موصی لہو کہلاتا ہے، وہ موصی لہو کہلاتا ہے۔ اور جس کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح میرا مال زید کو دے دینا، مثلا عمر کو کہا ایک آدمی نے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے زید کو اتنا حصہ دے دینا، تو یہ وصیت کسے کر رہا ہے؟ عمر کو۔ اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ زید کے لیے۔ تو عمر کو وصیت کر رہا ہے، تو جس کو وصیت کی اسے موصی الیہ کہتے ہیں، موصی الیہ، موصی الیہ، اور اسے وصی بھی کہتے ہیں، وصی، وصیون، اسے وصی بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وصیت کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ موصی۔ اور جس کے لیے وصیت کی، موصی لہو۔ اور جس مال کی وصیت کی، موصی بھی۔ اور جس شخص کو وصیت کی، موصی الیہ یا وصی کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھیے وصیت دراصل کیا ہے؟ دوسرے کو مال کا مالک بنانا ہے اپنے مرنے کے بعد۔ ایک شخص نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد مثلا زید کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دینا، تو اب زید کو اپنے مرنے کے بعد اپنے کچھ مال کا مالک بنا رہا ہے، تو اس میں اب زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ مالک تبھی بنے گا جب وہ کیا کر لے گا، وصیت کو قبول کر لے گا۔ اب یہ قبول کرنا کب معتبر ہے؟ کیا زندگی میں وہ قبول کر لیتا ہے؟ ابھی جس نے وصیت کیا وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہی ہے، اس کی زندگی میں اس موصی لہو نے کیا کر لیا، وصیت کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، وصیت کا حکم مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے، لہذا قبول کرنا بھی مرنے کے بعد ضروری ہے۔ زندگی میں چاہے قبول کرے چاہے رد کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ قبول کرنا یا رد کرنا کب معتبر ہے؟ جب موصی کا جب انتقال ہو جائے، اس کے بعد موصی لہو کیا کرے، وصیت کو قبول کرے یا اس کو رد کرے۔ بھئی ایک آدمی نے وصیت کی تھی میرے مال میں سے 1,00,000 روپیہ میرے مرنے کے بعد زید کو دے دینا، اب اس آدمی کے مرنے کے بعد زید کیا کرتا ہے، وصیت کو قبول کر لیتا ہے تو اسے مال دے دیں گے، اگر وصیت کو رد کر دیتا ہے تو پھر اسے مال نہیں ملے گا، اس نے خود رد کر دیا۔ تو کہتے ہیں وقبول الوصیت بعد الموت، وصیت کا قبول کرنا موت کے بعد ہوگا۔ فَإِن قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ، اگر وصیت کو قبول کر لیا موصی لہو نے، فی حال الحیاتی، اس موصی کی زندگی میں ہی، اور رد دہا یا رد، اسے رد کیا اس کی زندگی میں ہی، فذالک باطل، تو یہ قبول کرنا اور رد کرنا باطل ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُوصِيَ الْإِنسَانُ بِدُونِ الثُّلُثِ، اور مستحب ہے کہ انسان وصیت کرے ثلث سے کم کی۔ بھائی ثلث زیادہ سے زیادہ کتنے کی وصیت ہو سکتی ہے؟ ثلث یعنی تیسرے حصے کی، لیکن مستحب یہ ہے کہ تیسرے حصے سے بھی کم کی وصیت ہونی چاہیے۔ بھائی اگر کسی کو مال دینا بھی چاہتا ہے تو تیسرے حصے سے کم مال بھائی دے، اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے، بھائی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ آسانی سے زندگی آگے گزار سکیں بھائی، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جائے فقارا، بلکہ خصوصاً اگر یہ اس کے ورثہ کیا ہیں مالدار نہیں ہیں تو پھر تو وصیت کرنی نہیں چاہیے سرے سے بھائی، سمجھ میں آئے، سارا مال انہی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گزر بسر کر سکیں بھائی۔ وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، دیکھو کیا لفظ ہے، إِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، جب وصیت کی کسی آدمی کو، مال اس نے دے کیا کہا تھا، میرا مال زید کو دے دینا، لیکن کہا کس کو، عمر کو کہا، کیا کہا بھائی، ایک آدمی نے عمر سے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے جتنے پیسے زید کو دے دینا، تو وصیت کسے کر رہا ہے، عمر کو، اور کس کے لیے کر رہا ہے، زید کے لیے، تو جس کو وصیت کر رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، موصی الیہ، کیا کہلاتا ہے، ادھر بھی دیکھو وہی لفظ الیٰ آ رہا ہے، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، جب کسی شخص نے کسی آدمی کو وصیت کی، اس آدمی کے لیے نہیں وصیت کی بس، بلکہ اس آدمی کو وصیت کی ہے، کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، اور جب کسی شخص نے وصیت کی کسی آدمی کو، فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ، اچھا بھائی اس وصی کا یعنی موسیٰ علیہ کا بھی تو قبول کرنا ضروری ہے بھائی، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا، زید کو دے دینا، تو زید کا بھی قبول کرنا ضروری ہے مرنے کے بعد، اور جس کو وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے اسے فلاں کو دے دینا، تو جس کو وصیت کر رہا ہے اس کا بھی قبول کرنا ضروری ہے بھائی، اور موسی کے سامنے اسے تو بھائی زندگی میں ہی وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یوں کر دینا، تو وہ اس کے سامنے اس کو وہ قبول کرے، سمجھ میں، قبول بھی اس کے سامنے کرے، اور اگر رد کرنا چاہتا ہے تو رد بھی اس کے سامنے ہی کرے، اگر اس کے سامنے قبول کر لیتا ہے اور بعد میں جا کر کیا کرتا ہے، رد کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا کروں، اس کے مال میں تصرف کروں اور وصیت نافذ کروں، رد کرتا ہے لیکن غیر موجودگی میں کرتا ہے، یہ درست نہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، جب کسی شخص نے دوسرے کو کسی دوسرے شخص کو وصیت کی، فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ فِي وَجْهِ الْمُوصِي، بس اس نے وصیت کو قبول کر لیا، فی وجہ الموسی، موسی کے چہرے پر، یعنی اس کے سامنے کیا کر لیا، قبول کر لیا، وردہا فی غیر وجہی، اور اسے پھر رد کر دیا اس کی غیر چہرے کے علاوہ میں، یعنی پس پشت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو رد کر دیا، فلیس بردین، تو یہ رد نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ دیکھو بھائی ایک شخص ہے اس نے دوسرے کو وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد بھائی تم ذمہ دار ہو بن جانا اور میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا، مثلا زید کو دے دینا، اب وہ بیچارہ تو مطمئن ہو گیا کہ میرے بعد یہ کیا کرے گا، زید کو مال دے دے گا، اور یہ اس کے سامنے اس نے قبول کر دیا تھا اس شخص نے، اور بعد میں جا کر کہتا ہے نہیں بھائی میں یہ وصیت قبول نہیں کرتا، میں اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا، نہیں کر سکتا، تو بھائی اس کے سامنے آپ کو رد کرنا چاہیے تھا، اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ تو مطمئن ہو چکا ہے، یہ تو گویا دھوکہ ہوا آپ کی طرف سے، کہ اس کے سامنے بات قبول کر لی اور اوپر سے پوچھ جا کر کیا کر دیا، اس بات کو رد کر دیا، تو کہتے ہیں لہذا، دوبارہ دیکھیے, وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ, جب کسی آدمی کو وصیت کی, فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ فِي وَجْهِ الْمُوصِي, تو اس نے وصیت کو قبول کر لیا موسی کے سامنے, وَرَدَّهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهِ, اور وصیت کو رد کر دیا اس کے پس پشت, فَلَيْسَ بِرَدٍّ, تو یہ رد نہیں ہے بھائی, وَإِن رَدَّهَا فِي وَجْهِهِ فَهُوَ رَدٌّ, اور اگر اس نے رد کر دیا وصیت کو اس موسی کے سامنے ہی, فَهُوَ رَدٌّ, تو یہ رد ہے, وَالْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ, بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ جب کسی شخص کے لیے آپ نے وصیت کی ہے, مثلا زید کے لیے ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اسے اتنے پیسے دے دینا, تو زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ مالک بننے والا ہے, آپ اسے مالک بنا رہے ہیں تو اس کا قبول کرنا بھی ضروری, اور اس کے قبول کرنا کب معتبر ہے جی, موت کے بعد جب وہ قبول کرے گا تب معتبر ہے, یا موت کے بعد رد کرتا ہے تب معتبر ہے, تو موت کے بعد جب وہ قبول کر لے گا تو وہ موسیٰ بھی کا مالک بن جائے گا, کیا بن جائے گا, جب وہ قبول کر لے گا تو وہ موسیٰ بھی وہ مال جس کی وصیت کی گئی تھی اس کا مالک بن جائے گا بھائی, تو موسیٰ بھی کا مالک یاد رکھو ہمیشہ قبول کرنے سے بنا جاتا ہے, بغیر قبول کیے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا, اس قبول کرنا ضروری, لیکن کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے جس کے اندر بغیر قبول کیے ہی مالک بن جائے گا, وہ کیا صورت ہے بھائی, مثلا دیکھو ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو 1,00,000 روپیہ میرے مال میں سے دے دینا, کس کے لیے وصیت کی, زید کے لیے, پھر اس وصیت کرنے والے کا انتقال ہو گیا, اس کے انتقال کے بعد اب زید کو کیا کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے, لیکن ابھی اس نے قبول نہیں کیا کہ اس سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا, تو آپ دیکھو اس نے قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی موسیٰ بھی یہاں اس کی ملک میں داخل ہوگا, اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا, اس کے وارث کیا بن جائیں گے, اس موسیٰ بھی کے مالک بن, اگرچہ یہاں قبول نہیں پایا گیا, تو یہ ایک صورت ہے جس میں موسیٰ بھی کا مالک بنا جاتا ہے بغیر قبول کیے ہے, بغیر قبول کیے ہی, اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے, بات چیت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی, کہتے ہیں وَالْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ, اور موسیٰ بِهِ وہ مال جس کی وصیت کی گئی ہے, وَالْمُوصَى بِهِ, اور موسیٰ بِهِ جو ہے يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ, اس کا مالک بنا جائے گا قبول کے ذریعے, إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ, مگر ایک مسئلے کے اندر, وَهِيَ, اور وہ یہ کہ أَن يَمُوتَ الْمُوصِي, کہ موسی مر جائے جس نے وصیت کی تھی وہ مر گیا, ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ, پھر مر جاتا ہے موسیٰ لہو بھی قبول کرنے سے پہلے, فَيَدْخُلُ الْمُوصَى بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ, تو داخل ہو جائے گا موسیٰ بِهِ یعنی وہ مال جس کی وصیت کی گئی تھی وہ داخل ہو جائے گا, فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ, اس موسیٰ لہو کے ورثہ کی ملک میں, وَمَنْ أَوْصَى إِلَى عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمُ الْقَاضِي مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَصَبَ غَيْرَهُمْ, صورت یہ آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ وصیت کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وصیت کر رہا ہے وہ اسے قبول کرے بھائی, کیا کرے بھائی, ایک آدمی نے اپنے ساتھی کو وصیت کی بھائی جب میں مر جاؤں آپ میرے مال میں سے 1,00,000 روپیہ زید کو دے دینا, تو اس کا یہ جو ساتھی ہے یہ موسیٰ الیہ ہوا جسے وصیت کر رہا ہے, سمجھ میں, اور اس کا قبول کرنا ضروری, اب ایک شخص ہے اس نے جس کو وصیت کی یعنی اس کا وصی جو تھا وہ کوئی غلام ہے کسی دوسرے کا, یا اس نے وصیت کسی کافر کسی ذمی کو کر دی بھائی کوئی عیسائی یا یہودی تھا اسے وصیت کر دی کہ اس طرح کر دینا میرے مرنے کے بعد, یا کسی فاسق آدمی کو کر دی بھائی کسی عادل کو اس نے وصیت نہیں کی, قابل اعتماد آدمی کو وصیت نہیں کی, بلکہ کس کو وصیت کی ہے, فاسق آدمی کو وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو اتنا مال دے دینا, تو یاد رکھیے یہ وصیت درست ہے, البتہ اس شخص کے مرنے کے بعد آپ یہ لوگ وصیت نافذ نہیں کریں گے, بلکہ اگر یہ غلام ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے تو قاضی ان کو وصیت سے نکال دے گا اور ان کی جگہ کسی اور کو قائم مقام بنا دے گا، وہ پھر کیا کرے گا، اس مرنے والے کی وصیت کو نافذ کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں ومن اوصى الى عبد او كافر، دیکھو اوصى الى عبد معلوم ہوا موسى الیہ بن رہا ہے، الى کا لفظ آ رہا ہے۔ ومن اوصى الى عبد، اور جس نے وصیت کی کسی کافر کو، کسی غلام کو، او کافر یا کسی کافر کو، او فاسق یا کسی فاسق کو، اخرجہم القاضی من الوصیت، تو نکال دے گا انہیں قاضی وصیت میں سے، ونصب غیرہم، اور غیر کو قائم کر دے گا ان کی جگہ۔ بھائی سمجھ میں آئے؟ تو یہ عبد، کافر اور فاسق یہ کون بنے؟ موسیٰ الیہ بنے، موسیٰ الیہ بنے۔ ومن اوصى الى عبد نفسه، بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک شخص نے اپنے غلام کو وصیت کی۔ بھائی پہلی صورت میں تھا تو پہلی صورت میں کیا تھا، کسی غیر کے غلام کو کیا کی ہے وصیت، اب اپنے غلام کو وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں تصرف کرنا، اور اتنا مال کس کو دے دینا، مثلا زید کو دے دینا۔ کس کو یہ وصیت کر رہا ہے؟ اپنے غلام کو۔ کہتے ہیں بھائی اپنے غلام کو وصیت تب صحیح ہے جب اس شخص کے وارثوں میں کوئی بڑا نہ ہو، کوئی بالغ نہیں ہے، باقی سارے اس کے ورثہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، پھر تو اس کی وصیت اپنے غلام کو صحیح ہے، کیونکہ اب مجبوری ہے بھائی، باقی کیا ہے، سارے نابالغ۔ اور اگر اس کے ورثہ میں کوئی بڑے بھی ہیں تو پھر اپنے غلام کو وصیت کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ وصیت باطل ہے، صحیح نہیں، نافذ ہی نہیں ہوگی، مولانا وصیت کیا ہو جائے گی، رد ہو جائے گی، کیونکہ یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ درست نہیں۔ تو کہتے ہیں ومن اوصى الى عبد نفسه، اور جس نے وصیت کی اپنے ہی غلام کو، وفی الورثۃ کبار، اور وارثوں میں بڑے بھی ہیں یعنی بالغ بھی موجود ہیں، لم تصح الوصیت، تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے، یہ وصیت درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ بڑے جب موجود ہیں اور اس کا غلام ہے تو وہ وارثوں میں سے ہیں، تو غلام بھی ان کی ملکیت میں آئے گا، وہ تو غلام کو وصیت نافذ ہی نہیں کرنے دیں گے، کہیں گے اسے اجازت ہی نہیں دیں گے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْصَى إِلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضَمَّ إِلَيْهِ الْقَاضِي غَيْرَهُ، بھئی ایک آدمی نے مثلا عمر کو وصیت کی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 100,000 کس کو دے دینا، زید کو دے دینا، تو عمر تصرف کرے گا اور اس مرنے والے کے مال میں سے 100,000 لے کر کس کو دے دے گا، زید کو دے گا۔ لیکن یہ جو موسیٰ علیہ جس کو وصیت کی گئی یعنی عمر، یہ عاجز ہے، سمجھ میں آیا، عاجز آ گیا، وصیت نافذ نہیں کر سکتا، تو پھر قاضی اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دے گا، وہ اس کے ساتھ مل کر پھر کیا کرے گا، وصیت کو نافذ کر دے گا۔ ومن اوصى الى من يعجز عن القيام بالوصيه، اور جس نے وصیت کی ایسے شخص کو جو عاجز ہے وصیت کو قائم کرنے سے، تو ضم الیہ القاضی غیرہ، تو ملا دے گا اس کے ساتھ قاضی اس کے علاوہ کو، یعنی کسی اور کو ساتھ ملا دے گا۔ ومن اوصى الى اثنین، بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وصی بنایا، دو آدمیوں کو وصیت کی، سمجھ میں آیا، عمر اور بکر دونوں کو وصیت کی ایک آدمی نے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم دونوں میرے مال میں یہ تصرف کرنا، مثلا زید کو اتنے پیسے دے دینا، تو کتنوں کو وصی بنایا اس نے، دو کو بھئی۔ تو کہتے ہیں جب دو کو وصی بنایا ہے تو ایک مثلا کہیں گیا ہوا ہے اور ایک ہی مال کے اندر تصرف کر لیتا ہے، کیا یہ تصرف ایک کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جب اس نے دو کو وصی بنایا معلوم ہوا اس کا ایک پر اعتماد نہیں ہے بلکہ دونوں پر، تو دونوں کو مل کر تصرف کرنا پڑے گا، ان میں سے کوئی ایک اگر تصرف کرے تو اس کا یہ تصرف صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں چند مسئلے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ان میں سے تصرف کر لے گا وہ تصرف صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے تفصیل آ رہی ہے. تو کہتے ہیں ومن اوصى الى اثنين, جس نے وصیت کی دو آدمیوں کو, لم يجوز لاحدهما, تو جائز نہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے کہ ان يتصرف, کہ وہ تصرف کرے, یعنی کوئی ایک صرف تصرف کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے, دونوں مل کر کریں گے. یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمهم الله تعالی, امام صاحب اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. تو کسی دیکھیے دون صاحبی ہی, اپنے ساتھی کے بغیر, اپنے ساتھی کے علاوہ, لم یجوز لاحدہما, کسی ایک کے لیے ان دونوں میں سے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے, دون صاحبی ہی, اپنے ساتھی کے بغیر, یعنی ایک تصرف کرتا ہے دوسرا موجود نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. الا مگر فی شراء کفن المیت و تجہیزہ, مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کی تجہیز کے اندر, یعنی کفن دفن کا جو بندوبست کرنے میں. بھائی تجہیز, بھائی یاد رکھیے, دفنانے تک میت کی جو ضروریات ہیں وہ تجہیز میں داخل ہیں ساری. بھائی تجہیز کسے کہتے ہیں؟ تجہیز میں میت کے دفنانے تک جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ ساری اس میں داخل ہیں. تو کہتے ہیں الا فی شراء کفن المیت و تجہیزہ, مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کے کفن دفن میں. اس میں ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے, تو ایک ہی تصرف کرے گا اور کفن خرید لیتا ہے اور باقی پھر سارا کفن دفن کا سارا خرچ اس کے مال میں تصرف کرتا ہے اور کفن دفن کا سارا بندوبست کوئی ان میں سے ایک کر دیتا ہے. تو یہاں ایک کا بھی تصرف درست ہے. بھائی ایک کا تصرف کیوں درست ہے؟ اس نے تو دو کو وصی بنایا تھا. کہتے ہیں بھائی یہاں تاخیر نہیں کی جا سکتی. سمجھ میں آیا؟ تاخیر نہیں کی جا سکتی, اس لیے یہاں مجبوری ہے. اسی طرح وطعامی اولادہ الصغاری وکسوتہم, اور اس مرنے والے کی چھوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے کھانے, وکسوتہم اور ان کے لباس کا بندوبست. بھائی ان کے کھانے پینے اور لباس کا بندوبست, اس میں بھی تصرف کر سکتا ہے. کوئی ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے, تو وہ ایک کیا کر سکتا ہے یہ تصرف, کہ ان کو کھانے پینے کا ان کا بندوبست کرے, ان کے لباس کا بندوبست کرے جو نابالغ ہیں. بھائی بھائی یہ کیوں؟ بھائی اس نے تو دو کو وصی بنایا تھا. کہتے ہیں بھائی یہاں تو پھر ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے, اگر ان پہ خرچ دوسرے کا انتظار کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کب آئے گا کہاں سے آئے گا, تو پھر تو ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے. لہذا ایک بھی موجود ہے تو وہ یہ تصرف کر سکتا ہے. ورد ودیعتن بعینہا, اور اسی طرح کسی معین امانت کے لوٹانے میں, کسی معین امانت کے لوٹانے میں. کوئی معین امانت لوٹانی تھی, بھائی مثلا مرنے والے نے وصیت کرنے والوں کو بتلایا تھا میرے پاس امانت پڑی ہے, وہ امانت فلاں کی ہے, مثلا زید کی ہے, وہ امانت اسے واپس کر دینا. تو اب ایک ان میں سے موجود ہے, وہ اس معین امانت کو واپس کر دیتا ہے, تو واپس کر سکتا ہے. بھائی کیوں؟ اس نے تو دو کو وصی بنایا تھا, ایک کیوں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں تو معین امانت واپس کرنی ہے, یہاں کسی دونوں کے مشورے وغیرہ کی ضرورت ہے. اس نے تو دو کو اس لیے وصی بنایا تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے سارا کام کریں گے, لیکن یہ تو صرف چیز واپس لوٹانی ہے, اس میں کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں. لہٰذا ایک کا بھی تصرف درست ہے. وتنفیذ وصیت بعینہا, اور کسی معین وصیت کو نافذ کرنے میں, کسی معین وصیت کو, مثلا بھائی کسی معین چیز کی وصیت کر دی تھی اس نے, مثلا ایک تو باقی بھی وصیت کی, مثلا اس نے کہا تھا ایک لاکھ روپیہ زید کو دے دینا میرے مال میں سے تم دونوں, اور میری یہ جو گاڑی ہے یہ فلاں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد. اب دیکھو زید کو تو مال میں سے ہم ایک لاکھ نکال کر دیں گے, وہ تصرف دونوں مل کر کریں گے, لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ تو معین چیز کی وصیت کر دی کہ یہ والی گاڑی ہی فلاں کو دے دینا, تو لہذا یہاں بھی کسی مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو کوئی ایک بھی اس گاڑی کو پکڑ کر اس موسیٰ لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ تصرف اس کا صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہاں مشورے کی ضرورت نہیں. تو باقی امور میں ان کے آپس میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر دونوں کی موجودگی ضروری ہے. تو یہ معین چیز کی وصیت کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں وطن فیری وصیت بعینہا, اور کسی معین وصیت کے نافذ کرنے میں, وعتق عبد بعینہ, اور اسی طرح کسی معین غلام کے آزاد کرنے میں. بھائی اس شخص نے کہا تھا ان دونوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں غلام آزاد کر دینا, تو اب ان دونوں میں سے ایک موجود ہے, ایک ابھی آیا ہی نہیں. اس نے کیا کیا, ایک نے تصرف کیا اور اس کے غلام کو آزاد کر دیا. کہ ایک کا تصرف صحیح؟ کہتے ہیں ہاں بھائی تصرف صحیح. بھائی کیوں صحیح؟ کہتے ہیں یہاں بھی کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک غلام کو آزاد ہی کرنا ہے نا, تو بس ایک کا کر دے گا, اس کی غلام آزاد ہو جائے گا. بھائی اسی طرح قضاء الدین, اور اسی طرح دین کی ادائیگی. بھائی دین کی ادائیگی. بھائی دیکھیے دیون ہے میت پر کچھ, بھائی آپ وہ دین وصول کرنے والے آ گئے, بھائی دین وصول کرنے والے آ گئے, تو وصی جو تھے دو میں سے ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے, تو کیا یہ ایک دین کی ادائیگی کر سکتا ہے, تصرف کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی دین کی ادائیگی تو ضروری ہے ہر حال میں, لہذا کوئی ایک بھی کیا کر سکتا ہے, یہاں بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ادائیگی ضروری. والخصومت فی حقوق المیت, اور اسی طرح میت کے حقوق میں خصومت کرنا, کوئی مقدمہ لڑنا. بھائی میت کے ایک زمین کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی اس سلسلے میں, تو یہ زمین میت کے حقوق میں سے ہے, تو اب اس میں خصومت کرنا پڑے اس کو. بھائی کہ سمجھ میں آیا بھائی, خصومت کرنا پڑے تو کوئی ایک خصومت کرنا چاہے تو خصومت یہاں کر سکتا ہے, یا میت کی کسی اور حق کے سلسلے میں اسے خصومت کرنا پڑتی ہے تو کوئی ایک بھی خصومت کرنا چاہے خصومت کر سکتا ہے. بس بھائی کیوں خصومت ایک کر سکتا ہے, جو خصومت اس نے تو دونوں کو وصیت کی تھی. کہتے ہیں بھائی خصومت کے وقت بولنا تو ایک ہی کو پڑے گا, دونوں اکٹھے تو قاضی کے سامنے نہیں بول سکتے, ورنہ تو وہاں شور ہوگا, بات ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا ایک بھی خصومت کرنا چاہیے میت کے حقوق میں تو خصومت کر سکتا ہے. اچھا وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. صورت یہ, ایک آدمی نے زید کے لیے بھی اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی اور عمر کے لیے بھی ایک تہائی مال کی وصیت کی. ایک آدمی نے کیا وصیت کی, میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا, اور عمر کے لیے بھی اس نے اسی طرح کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ عمر کو دے دینا. اب بھائی ایک تہائی زید کو دیں ایک تہائی عمر کو دیں تو یہ تو دو تہائی ہو گئے, حالانکہ وصیت ایک تہائی سے زائد صحیح نہیں. ہاں ورثہ اگر اجازت دے دیتے ہیں پھر تو صحیح ہے, لیکن ورثہ نے بھی اجازت نہیں دی, انہوں نے کہا نہیں بھائی صرف ایک تہائی تک وصیت نافذ کرو, باقی مال ہمارا ہے ہم نہیں دیں گے. بھائی تو اب کیا کیا جائے گا, یہاں تو وصیت ایک کے لیے بھی پوری تہائی کی وصیت ہے, دوسرے کے لیے بھی پوری تہائی کی وصیت ہے, بھائی دونوں کے لیے ثلث ثلث کی وصیت ہے. کہتے ہیں بھائی اب یہاں پھر اس ایک تہائی یعنی ایک ثلث نکال لیا جائے گا اور اس کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے. کیا کر دیں گے دونوں میں؟ آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے. تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ, جس نے وصیت کی کسی آدمی کے لیے, بِثُلُثِ مَالِهِ اپنے مال کے ثلث کی, وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ اور دوسرے کے لیے بھی اپنے ثلث مال کی وصیت کی, وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ اور اجازت نہیں دی ورثہ نے کہ دونوں کو پورا پورا دو ایک ایک ثلث ثلث, تو کہتے ہیں فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ, تو وہ ایک ہی ثلث ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہو جائے گا. وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِالثُّلُثِ. صورت یہ, ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وصیت کی، مثلا زید کے لیے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا، اور عمر کے لیے کہتا ہے کہ عمر کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے چھٹا حصہ دے دینا، کتنا حصہ؟ چھٹا حصہ دے دینا۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ چھٹا حصہ دیکھو، فرض کرو چھٹا حصہ کتنا بنے گا، ثلث کتنا بنے گا؟ اگر مرنے والے کی مثلا سارا مال چھ اشرفیاں نکلی، کتنا مال نکلا؟ تو چھ اشرفیوں کا چھٹا حصہ کتنا ہے؟ ایک اشرفی۔ گویا اس نے عمر کے لیے ایک اشرفی کی وصیت کی، اور زید کے لیے اس نے کتنے کی وصیت کی تھی؟ ثلث، تیسرے حصے کی۔ تو چھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوا؟ دو اشرفیاں۔ تو زید کے لیے دو اشرفیوں کی وصیت، عمر کے لیے ایک اشرفی کی وصیت، یہ کل کتنی ہوئی؟ تین اشرفیاں، اور کل مال کتنا ہے؟ چھ۔ تو دیکھو وصیت ثلث سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی بھائی؟ یہ تو آدھے کی وصیت بن گئی، حالانکہ اور ورثہ اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں بھائی صرف ثلث میں وصیت نافذ کرو۔ اب کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے کہ زید کے لیے کتنے کی وصیت بنی گویا، کتنی اشرفیوں کی؟ دو اشرفیوں، اور عامر کے لیے کتنوں کی؟ کتنی؟ ایک اشرفی کی۔ گویا زید کو عامر سے دگنا حصہ دینا پڑے گا بھائی۔ اب وہ جو ایک ہی ثلث ہے اس کو تقسیم کر دیں گے ہم ان دونوں کے درمیان اس طریقے پر کہ کل مال کا تیسرا حصہ نکالا، اس میں ہم نے وصیت نافذ کرنی ہے، اور اس تیسرے حصے کے پھر ہم کیا کریں گے؟ تین حصے کر لیں گے، ایک حصہ عمر کو اور دو حصے زید کو دے دیں گے۔ تو دیکھو زید کا حصہ عمر سے دگنا ہوا، زید کا حصہ کیا ہوا؟ عمر سے دگنا ہوا۔ تقسیم صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِالثُّلُثِ، اگر وصیت کی ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے ثلث کی، وَلِلْآخَرِ بِالسُّدُسِ، اور دوسرے کے لیے سدس یعنی چھٹے حصے کی وصیت کی، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، تو وہ ایک ثلث ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا۔ ان دونوں میں کیا ہوگا؟ تین حصے تقسیم ہوگا، ایک کو ایک حصہ دے دیں گے، دوسرے کو دو حصے۔ یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ ثلث، ایک ثلث نکالیں گے، پھر ایک ثلث کو ان جن کے لیے وصیت کی ان میں تقسیم کر دیں گے۔ اس ثلث کے ہم تین حصے بنائیں گے، ایک کو دوسرے سے دگنا دے دیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ، بھائی یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورثہ جب اجازت نہ دیں تو ثلث سے زائد کی وصیت خود بخود باطل ہو جائے گی، وارث جب اجازت نہ دیں تو ثلث سے زائد کی وصیت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اور یوں سمجھیں گے گویا اس مرنے والے نے ثلث ہی کی وصیت کی ہے، زائد کی وصیت کی نہیں۔ دیکھو کیا معنی، کیا معنی؟ دیکھو مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک ثلث زید کو دے دینا، اور میرے مال کے دو ثلث عمر کو دے دینا۔ زید کے لیے کتنے مال کی وصیت؟ ایک ثلث۔ عمر کے لیے کتنے مال کی وصیت؟ دو ثلث۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ دو ثلث وصیت ہی صحیح نہیں ہے، وارث اگر اجازت دے دیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو یوں سمجھیں گے اس عمر کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے؟ ایک ثلث کی۔ تو ایک ثلث سے زائد وصیت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا صورت میں نے بنائی؟ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی کہ زید کو کتنا مال دینا؟ ایک ثلث، اور عمر کو کتنا دینا؟ دو ثلث۔ وصیت تو ہم بعد میں نافذ کریں گے، پہلے یہ تو دیکھ لو ایک کے لیے وہ وصیت ثلث سے بڑھ کر کر رہا ہے، پہلے سے وصیت ہی ثلث سے بڑھ کر کر رہا ہے، حالانکہ پچھلے مسئلوں میں دیکھو پچھلے مسئلوں میں دو آدمیوں کے لیے دونوں کے لیے سلس سلس کی وصیت کی تھی، یعنی ایک وصیت ایک وقت میں سلس سے نہیں پڑ رہی تھی، ایک کا حصہ سلس سے بڑھ کر اس نے بیان نہیں کیا تھا. دوسرے میں دیکھ لو، ایک کے لیے سلس کی وصیت کی تھی، دوسرے کے لیے سدس چھٹے حصے کی وصیت کی تھی، وہ بھی سلس سے کم تھا. اب ایک کے لیے سلس کی وصیت کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے دو سلس کی، اور حالانکہ ورثہ جب اجازت نہ دیں تو سلس سے زائد کی وصیت کرنا صحیح ہی نہیں. لہذا امام صاحب فرماتے ہیں زید کے لیے اس نے ایک سلس کی وصیت کی ہے تو زید کے لیے ایک سلس، عمر کے لیے کتنے کی وصیت کی ہے؟ دو سلس، اور دو سلس کی تو وصیت صحیح نہیں ہے، لہذا دو سلس تو ایک سلس سے زائد کی وصیت یہاں بھی باطل. تو گویا عمر کے لیے بھی اس نے کتنے کی وصیت کی ہے؟ ایک سلس. تو ایک سلس کی وصیت ہوئی زید کے لیے، ایک سلس کی وصیت ہوئی عمر کے لیے، تو لہذا اور وصیت تو کتنے میں نافذ کرنی ہے؟ ایک سلس میں. تو ایک کے لیے بھی سلس کی وصیت ہے، دوسرے کے لیے بھی سلس کی وصیت ہے، اتنا تو ہم ہر ایک کو دے نہیں سکتے کیونکہ وارث اجازت نہیں دے رہے. تو پھر پورے مال میں سے کیا نکالیں گے؟ ایک سلس، اور ان دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے. دوسری صورت بناؤ، ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک سلس زید کو دے دینا، اور میرا زید کے لیے عمر کے لیے وصیت کی میرا سارا مال میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دینا، تو زید کے لیے کتنے کی وصیت کی؟ ایک سلس کی، اور عمر کے لیے کتنے مال کی وصیت کی؟ سارے مال کی وصیت کی. تو امام صاحب فرماتے ہیں وارثوں نے اجازت نہیں دی، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مال وصیت تو سلس سے زائد صحیح نہیں ہے، لہذا گویا یوں کہیں گے عمر کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے؟ ایک سلس کی، اور زائد وصیت کیا ہو گئی؟ باطل. تو عمر کے لیے بھی ایک سلس کی وصیت ہوئی، زید کے لیے بھی ایک سلس کی وصیت ہوئی، لہذا مال کو دونوں میں کیا کر دیں گے؟ آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، وصیت کو صاحبین فرماتے ہیں وصیت تو ٹھیک ہے سلس میں نافذ ہوگی، لیکن اب ان کے حصوں کی رعایت رکھیں گے، سلس کو ان میں تقسیم کریں گے لیکن آدھا آدھا نہیں. جس کے لیے زیادہ کی وصیت کی تھی اس کو زیادہ دیں گے، جس کے لیے کم کی وصیت کی تھی اس کو کم. مثلا پہلی صورت میں زید کے لیے ایک سلس کی وصیت کی تھی، عمر کے لیے دو سلس کی وصیت کی تھی، معلوم ہوا وہ عمر کو زید سے دگنا مال دینا چاہتا ہے زید سے، لہذا اب کیا کریں گے؟ پورے مال کا ایک سلس نکالیں گے، پھر اس سلس کے کتنے حصے کر دیں گے؟ تین حصے، ایک حصہ زید کو اور دو حصے عمر کو دے دیں گے. یہ صاحبین فرماتے ہیں، جبکہ امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ دونوں کو آدھا آدھا دے دیں. یا اسی طرح دوسری صورت بناؤ، ایک کے لیے کتنے کی وصیت کی؟ سلس کی، اور دوسرے کے لیے سارے مال کی وصیت کی، تو امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ کیسے تقسیم کریں گے؟ نصف نصف تقسیم کریں گے ایک سلس کو ان دونوں کے درمیان. اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ایک کے لیے سلس کی وصیت، دوسرے کے لیے کل کی وصیت، اور کل میں کتنے سلس آ گئے؟ سلس کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے حصے کو کہتے ہیں نا، تیسرے تین حصے بناؤ مال کے، کل میں کتنے تین حصے بنتے ہیں؟ تین حصے تو بنے بھائی. تو ایک شخص نے کیا وصیت کی تھی؟ کہ زید کو سلو سے مال دے دینا اور عمر کو سارا مال دے دینا، تو امام صاحب تو فرماتے تھے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، معلوم ہوا وہ عمر کو زید سے تین گنا زیادہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ کل کے اندر کتنے سلس ہوتے ہیں؟ تین سلس ہوتے ہیں، معلوم ہو وہ عمر کو تین گنا دینا چاہتا ہے زید کی بنسبت. تو اب کیا کریں گے؟ وصیت تو ایک ہی سلس میں نافذ کریں گے کیونکہ وارث اجازت نہیں دے رہے زیادہ کے اندر، تو ایک سلس کل مال کا نکالیں گے اور اس ایک کے چار حصے کر لیں گے، اس سلس کے چار حصے، ایک دے دیں گے حصہ زید کو اور تین حصے کس کو دے دیں گے؟ عمر کو. تو دیکھو عمر کا حصہ زید سے تین گنا زیادہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ، اور اگر وصیت کی کسی نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے، بِجَمِيعِ مَالِهِ اپنے سارے مال کی، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ اور دوسرے کے لیے اپنے ثلث مال کی، وَلَمْ تُجِزِ الْوَارَثَةُ اور وارثوں نے اجازت نہیں دی، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ تو ایک ثلث جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان، على اربعۃ اسهم چار حصوں پر ہوگا، عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چار حصے ہو جائیں گے اس کے، سمجھیں، اے زید کو ایک حصہ مثلا دیں گے اور عمر کو تین حصے. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ الثلث بینہما نصفانی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ثلث ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، آدھا آدھا. ولا يضرب ابو حنیفة رحمه الله تعالى للموصى له بما زاد على الثلث الا في المحابات. بھائی میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں، موصى له پہ اس ثلث سے زائد مال نہیں دیا جائے گا، یعنی ثلث سے زائد کی وصیت کیا ہو جائے گی، باطل. وہی بات بیان کر رہے ہیں، ولا يضرب، اور یضرب سے مراد ہے یہاں عطا کرنا، عطا کرنا. ولا یضرب اور عطا نہیں فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ للموسیٰ لہو، موسیٰ لہو کو، بما زاد علی الثلث، وہ جو زیادہ ہو ثلث پر. امام صاحب موسیٰ لہو کو ثلث سے زائد مال نہیں دیتے، ثلث سے زائد مال نہیں دیتے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم.